تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 192 سے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے. کہاں نازل ہوا؟ آپ کے دل پر. کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کا آغاز آپ کی عمر مبارک کے 40ویں سال میں شروع ہوا، اور آپ کی زندگی کی آخری گھڑیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ قرآن پاک آپ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل روح الامین کے ذریعے سے پہنچایا گیا. یہاں قرآن پاک کا یہی تعارف نظر آتا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ. وَا کو دیکھیں تو پیچھے سے مل رہی ہے، اللہ کا تعارف تھا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّهُ، اگر اس وَا کو پیچھے لگائیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس غالب رحم والے کا یہ رحم تھا کہ اس نے یہ خوبصورت کتاب نازل کی. گویا کہ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے نبی نے لکھا یا غیروں سے سن کے اس کو نقل کر لیا، تو یہ جھوٹ ہے. ہو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے. لتنزیلو، البتہ اتارا گیا. تنزیل کا لفظ نزل ینزلو تنزیل ہے. ایک ہوتا ہے انزال نازل، اور ایک ہوتا ہے نزلا، فرق ہے اہتمام کے ساتھ نازل کرنا. لفظ نازل کرنا عام ہے، لیکن تنزیل میں خاص بات ہے. کس کی طرف سے اتارا گیا؟ رب العالمین، جہانوں کا رب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں آئی رب العالمین؟ رب کا لفظ کیوں آیا، اللہ کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ یہ تو بل ہوا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. اشارہ ہے لفظ رب میں کہ رب جیسے لوگوں کی جسمانی خوراک کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح رب نے لوگوں کی روحانی غذا کا انتظام کیا. رب یو رب تربیت ان کہتے ہیں، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. تو یہ رب کی صفت یہاں بے معنی نہیں آئی، بلکہ بتایا کہ یہ بھی اسی رب کا انعام ہے جو تمہیں اس زمین کے دسترخوان سے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانے دیتا ہے. اسی نے تمہاری روح کے خلا کو پر کرنے کے لیے یہ کتاب دی. نزل بہ روح الامین، فرشتے کا نام ہے، روح ان کو کہتے ہیں، اور الامین امانت دار سے. کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کلام کو لانے میں کوئی خیانت نہیں کی، منو ان پیش کر دیا. کیونکہ یہ کتاب جتنی اہم تھی تو اس کو یہاں تک لانا بھی اتنا ہی اہم تھا. چیز کتنی ہی پیور کیوں نہ ہو، لیکن جو وہ چیز آپ تک پہنچاتا ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ شک آ جائے تو پھر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا کہا اس کتاب کے لانے والے میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھا جائے تو ایک ترتیب بنتی ہے، اللہ کی ذات، پھر جبرائیل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. جبریل کون ہے؟ روح الامین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ علی قلبی کا، آپ کے دل پہ. اور اسی کا ذکر سورت بقرہ میں بھی تم پڑھ چکے نا، قل من کان عدو لجبریل، کہہ دیجئے جو ہو دشمن جبریل کا، تو وہ تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن کو نازل کرتے ہیں. اس میں جتنے واقعات ہیں وہ جھوٹے نہیں، غلط نہیں. یہ عالم الغیب و شہادہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور روح الامین کی طرف سے آئے جنہوں نے کمی بیشی نہیں کی. پھر اس کتاب پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کہاں نازل کیا؟ علی قلبی کا، آپ کے دل پر نازل کیا. کیوں؟ قرآن دل پر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ جب تک نزول کتاب قلب پر نہ ہو عمل میں نہیں ڈھلتا. جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا اسے حاصل کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز ہو جاتی ہیں. جہاں بھی قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے عموماً وہاں دل کی بات آتی ہے, کیونکہ دل کے اندر ادراک اور حفظ کی قوت ہوتی ہے. زبان پہ نازل ہوتا تو ڈر ہو سکتا تھا کہ زبان شاید کچھ اور بات نہ کہہ دے, حالانکہ اللہ کے نبی کی تو زبان بھی وہی کہتی تھی جو اللہ کا حکم تھا. وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن دل سے قبول نہیں کرتے. سورت محمد کی آیت 24 یعنی 24 میں بھی آتا ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا بھلا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے, ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو دل قرآن پاک کے اثر کو قبول نہیں کرتا وہ تالوں میں ہے, اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. جتنا اس کو دل سے پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. سورت حج آیت 46 میں بھی آتا ہے کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. جب تک دل کے کفل نہیں کھلیں گے عمل نہیں بدلے گا. سورت اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو اس سے ڈرائیں. ہم بھی تو اپنے آپ کو پوچھیں کیا ہمارے دلوں پر اس کتاب کا نزول ہوا کہ نہ ہوا, کیوں اترا؟ لتکون من المنذرین, تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ علت ہے نزول قرآن کی. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ انذار. یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ لوگوں تک پہنچانے والی بات ہے, لوگوں کے برے انجام سے ان کو آگاہ کرنے والی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی عموماً تین صورتوں میں نازل ہوتی تھی. سب سے معروف شکل تو وہی تھی کہ جبرائیل کے ذریعے سے دل پر قرآن پاک نازل ہوتا, وہی کے الفاظ آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتے, اور اس وقت آپ کا تعلق عالم دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا. اس دوران آپ کے ظاہری خواص کام کرنا چھوڑ دیتے اور قلبی خواص اس میں لگ جاتے. اور پیغمبر تو دل کی آنکھ سے فرشتے کو دیکھتا ہے, دل کے کانوں سے وحی کو سنتا ہے. اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وحی کے دوران پیغمبر کو بشریت سے کٹ کر ملکیت کی طرف کرتا ہے, اور یہ کیفیت آپ کے جسم کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی. شدید قسم کا بوجھ پڑتا تھا آپ پر, آپ کی حالت غیر ہو جاتی, اور اس بوجھ کو وہ جاندار بھی محسوس کرتے جن کا جسم آپ کے جسم سے لگا ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر جب وحی آتی ہے تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا کبھی تو گھنٹیوں کی جھنکار کی طرح آتی ہے اور یہ وحی مجھ پر بڑی سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے, میں اس کا کہا یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی, پھر موقوف ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا. یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الوحی میں. اسی طرح زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب مجھے یہ آیت لکھنے کو کہا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے انہوں نے آپ کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی, اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی, آپ کی ران یعنی آپ کی تھائز اتنی بوجھل ہو گئیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی. پھر جب آپ پر وحی کی کیفیت موقوف ہوئی تو اللہ نے غیر اول الضرر بھی نازل فرما دیا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر کی. اسی طرح ایک موقع پہ بلکہ جب سورۃ الاعراف نازل ہو رہی تھی تو آپ اپنی اونٹنی پہ تھے اور وہ اونٹنی آپ کے بوجھ سے جھکتی بھی جا رہی تھی. یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ حشر کے آخری رکوع میں کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاشيا متصديا من خشيه الله. اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے خوف سے اور اس کی شدت سے وہ کانپنے لگتا. ہم نے بھی اس کو محسوس کرنا ہے. جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی. پھر دوسری بات جہاں عربی زبان کی ہوئی, اصل قرآن عربی میں ہے, ترجمے کو آپ قرآن نہیں کہیں گے. اور لفظ مبین نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کتاب اپنے موقف کو واضح کرتی ہے. کوئی مبہم باتیں نہیں ہیں, کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی تو اس کو کھول نہ سکے اور بعد میں دوسرے لوگوں کو اس کو کھول کے بیان کرنا پڑا. کوئی نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھے, یہ تو اس کی مرضی ہے, لیکن اللہ نے کلام کھول کے بیان کر دیا. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود تھا. یہ کتاب آئی تو آج آپ کے پاس ہے, جبرائیل کے ذریعے سے آئی ہے, عربی زبان میں آئی ہے کیونکہ عربوں میں نازل ہو رہی تھی اور واضح زبان ہے. لیکن اس سے پہلے اس کتاب کی خبریں دوسرے لوگوں کو دی گئیں. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یعنی آپ کے عرب قوم کی طرف مبعوث ہونے کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی, آج ان کتابوں میں تحریف ہو چکی, تبدیل ہو چکی, اس کے باوجود اللہ کے نبی کی آمد کی خبر ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. اور دوسرا مطلب ہے کہ ان نہ ہو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے. تو اس کتاب کے جو مضامین ہے وہ تفصیل سے اور کہیں مختصر انداز میں پچھلی آسمانی کتابوں میں پائے جاتے تھے. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ وہ مضامین جو ہر دین میں ایک ہی رہے, توحید, رسالت, قصص, انبیاء کے جو قصے ہیں, اسی طرح تذکیر بھی ایام اللہ, قوموں پہ جو عذاب آئے, آخرت کے متعلق جو دلائل ہیں, یہ تمام کتابوں میں ایک جیسے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کا تذکرہ پہلے سے موجود تھا. کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات؟ مکی صورت ہے, تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مکہ والو تمہیں اس نبی کی قدر کرنی چاہیے اور تمہیں اس کتاب کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. سورت واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اف ابھی حاضل کتاب, کیا تم اس کتاب سے انکار کرتے ہو, تم اس کتاب سے منہ موڑتے ہو. اسی طرح ہو کی ضمیر اللہ کے نبی کی طرف جانے کی دلیل بھی موجود ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ پہچانتے ہیں ان کو جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی وہ اللہ کے نبی کو پہچان گئے تھے. مثلا نجاشی آپ کو پہچان گیا, عدی بن حاتم جو تھے وہ پہچان گئے. اسی طرح جب آپ نبوت سے پہلے بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ گزرے تھے ملک شام کے قریب سے, تو بحیرہ راہب آپ کو پہچان گیا. پھر اسی طرح جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ ان کو اپنے ایک عیسائی رشتہ دار کے پاس لے کے گئی تھیں, تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ کو پہچان لیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی یہ نشانیاں کیوں مانگتے پھرتے ہیں کہ بتاؤ یہ نبی سچا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں. یہاں خاص طور پہ علماء کا لفظ استعمال ہوا اور بنی اسرائیل کا, تو ہوتا کیا تھا کہ مکہ والوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی, اپنے مذہبی معاملات کو ٹیکل کرنا ہوتا, تو علماء بنی اسرائیل جو یہود کی شکل میں مدینہ میں آباد تھے ان سے رجوع کرتے. اسی لیے یہاں ان کا حوالہ دیا گیا کہ ان سے جا کے پوچھ لو, تمہیں بہت ساری نشانیاں چاہیے تو یہ نشانی کیا کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل تو خوب ان کو جانتے ہیں, آپ کی رسالت کی صداقت ان کو معلوم ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر ان کی کتابوں میں تھی. اور یہاں علماء بنی اسرائیل سے مراد وہ علماء نہیں ہے کہ جنہوں نے تحریفات کے نام پہ اپنے دین کو بدل دیا یا جنہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر کتابوں کو بدلا, بلکہ عبداللہ بن سلام اور اسی طرح کے حق شناس لوگ جو اپنی مجلسوں میں تو اعتراف کرتے تھے کہ یہ نبی سچ ہے, لیکن بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اس کا اعلان اور اقرار کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے. کہا جاؤ ان سے پوچھ لو. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْدِ الْأَعْجَمِينَ, اور اگر ہم ان کو کسی اجمی پر اتارتے پھر کیا ہوتا؟ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, جو انہیں پڑھ کے سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے؟ یعنی ان کی باتیں چھوڑ دو، ابھی یہ نہ ماننے کے سو بہانے والی بات ہے۔ یہ کتاب اگر کسی عجمی زبان میں بھی نازل ہو جاتی تو یہ کہتے کہ یہ کیسی کتاب ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں، اور ایمان نہ لاتے۔ یہ تو نہ شکرے ہیں، آج کتاب ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے یہ نہیں مان رہے، کل کسی اور زبان میں نازل ہو جاتی تو یہ کیسے مان سکتے تھے؟ پھر تو انہوں نے اور ہی باتیں بنانی تھی۔ سورۃ حمیم سجدہ آیت 44 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ یہ باتیں ایسی کرتے ہیں تاکہ ان کو ماننا نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ دل مان جائے اور انسان زبان سے نہ مانے تو چین اس کو بھی نہیں پڑتا۔ اسی لیے فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن سلاخ کی طرح ان کے دلوں سے گزرتا ہے۔ سلکہ کا لفظ ادھر آیا ہے، اس سے اوپر آجمین کے لفظ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ آجمی عجم سے ہے، عجم کہتے ہیں گونگے کو، غیر عرب مراد ہے۔ آجم کہتے ہیں غیر فصیح، خواہ عرب ہو یا غیر عرب۔ مکہ والوں کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، اپنے سوا باقیوں کو گونگا کہتے تھے، تو کہا کہ اگر یہ نبی کی بجائے کسی غیر فصیح پر نازل ہوتا تم پھر بھی نہ مانتے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ انا افصح العرب، میں عرب کے بہت زیادہ فصیح لوگوں میں سے ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ جانتے بوجھتے نہیں مانتے تھے۔ سورۃ اعراف 157 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اگر ان کو کہا جاؤ کہ مان جاؤ پھر بھی نہ مانتے، یہ صرف بہانے ہیں، نہ ماننے کے سو بہانے۔ ہاں اب دیکھتے ہیں کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح اس کتاب کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے سلکناہ؟ ایک تو مطلب ہے کہ اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، ہو سے مراد ہے قرآن، یعنی یہ قرآن ان کے گلے کی پھانس بن گیا۔ اور اگر ہو سے مراد وہ تکذیب اور تکفیر لی جائے جو یہ کرتے تھے تو مراد کہے کہ جو پہلے انکار کر چکے ہیں اب نہ مانیں گے، اور مجرمین سے مراد مشرکین مکہ۔ جب دل کے اندر عناد اور بغض آ جاتا ہے نا، پھر بندہ مان کے بھی نہیں مانتا۔ ایسے لوگوں کو پھر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کے بغض اور ان کے دل کے میل کو دور کر دے۔ جو ناحق پہ جم جائے گا اس کو حق اچھا کہاں لگے گا؟ دیکھیے کوئی بچہ ضدی ہوتا ہے نا، ماں کے ساتھ ضد لگا لیتا ہے، پھر بعد میں ماں کہے کہ اچھا نہیں تو نہ صحیح، تو پھر پچھتاتا ہے، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا، میں مان ہی چاہتا، میں نے ضد کیوں کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کے کلام سے دور ہوئے تو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، پہلی دفعہ انکار کیوں کیا تھا، اب دوبارہ تمہیں اقرار کی توفیق ہم نہیں دیں گے۔ تو اس سے کیا عمل کی بات نکلتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کا انکار نہیں کرنا، جو ہی سنے مان لے۔ دیکھیے پورے قرآن کا انکار کرنا یا پھر کتاب کے کسی حکم کا انکار کرنا، ایک ہی برابر ہے۔ جو بات سنے عافیت اسی میں کہ مان جائے، چپکے سے مان لے، دل میں مان لے، کسی کو کچھ نہ کہے، بس میں نے مان لیا یہی ٹھیک ہے، بالکل سچ ہوگا، اس لیے اسی پہ رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ سورۃ یونس آیت 96 اور 97، ہجر 8 اور سورۃ مومن کی آیت 85 میں یہی مضمون ہے کہ یہ جانتے بوجھتے نہیں مانتے تھے، یہ ان لوگوں نے قرآن کا ٹیسٹ چکھا ہی نہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ جب ان کو سزا دینے والے فرشتے نظر آئیں گے نا، اللہ کا عذاب دنیا میں دکھے گا، پھر مانیں گے، یا تو موت کے وقت، یا پھر دنیا کے کسی عذاب میں، یا پھر قیامت کے وقت، پھر مانیں گے۔ لیکن کیا فائدہ، اس وقت کون مانے گا؟ اب دیکھیے کہ کوئی کسی کھانے کا ٹیسٹ نہ جانتا ہو نا تو وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ کوئی آپ کا منہ کھول کے بھی ڈالے گا نا کہ ایک لقمہ چکھ لو تو آپ کہیں گے نہیں میں نہیں، منہ میں ڈالا وہ گل دیں گے نہیں میں نہیں کھاتی، پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ٹیسٹ لگتا ہے۔ اس کتاب کا بھی یہی حال ہے، جو لوگ اس کتاب سے دور ہیں نا ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے بڑے محروم ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کتاب کو ہمارے دل کا سکون بنا دے اور اس کا ٹیسٹ چکھا دے دل کو. تکبر, بڑائی, اسی نے اس کتاب سے ان کو دور کر دیا. کہا کوئی بات نہیں, کتنے دن. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی. خبر تو اس کتاب میں دے دی, اب نہیں مانتے تو نہ مانے, ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر سمجھ آئے گی, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس وقت چیخو پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورت مومن آیت 85 میں بھی آتا ہے, فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمانہم لما رأوا بأسنا, بس نہیں ان کو نفع دے گا ان کا ایمان جب کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. اب کیا فائدہ, پولیس مین کو دیکھ کے اگر کوئی چوری سے توبہ کرے تو وہ کیا توبہ ہوئی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ, اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے, کچھ وقت مل جائے گا, تھوڑی دیر مہلت مانگ رہے ہیں, جیسے کوئی چھٹی مانگتا ہے نا, تھوڑا ڈیلے ہو سکتی ہے یہ چیز. کہا نہیں. افبی عذابی نا یستاجلون, کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں, یعنی یہ ہمیں غصے میں لاتے ہیں, غصہ دلا رہے ہیں. آج مہلت ملی ہوئی ہے تو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں, پھر جب عذاب دیکھ لیں گے تو مہلت کا مطالبہ کریں گے. نہ پہلا مطالبہ ٹھیک نہ دوسرا ٹھیک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عذابوں کے آنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, ایک ضابطہ مقرر ہے. اس کا دار و مدار کسی کے مطالبے پر نہیں ہے کہ کوئی کرے کہ نہ کرے, جب وقت آتا ہے تو عذاب آنے لگتا ہے اور پھر دیر نہیں ہوتی. کہا پھر تمہیں پکڑا جائے گا. افرائیت امتعناہم سنین, بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں پھر کیا ہوگا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون, پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. پھر کیا ہوگا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, پھر وہ ان کے کام نہیں آئے گا جو سامان عیش و عشرت ان کو دنیا میں دیا گیا. یعنی پھر تو وہ سامان عیش و عشرت بھی جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا. کیا فائدہ ہوگا ایسی مہلت کا, سب کچھ تو دنیا میں رہ گیا. یہاں سنین کا لفظ آیا, سنت ان کی جمع ہے, اور افرائیتا کا معنی کیا ہوتا ہے, بتاؤ مجھے, اخبرنی کے معنوں میں. اور اسی طرح کیا دیکھا تم نے, انداز ہے ایک بات کا, اشارہ ہے ان کے اس مطالبے کی طرف جو پیغمبر سے کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ہم ان کو مہلت بھی دیں گے پھر بھی ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو کیا دنیا کا مال و اسباب ان کے کام آئے گا, ہرگز نہیں. سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت 96 میں, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّر, اور ان کو لمبی عمر کا دیا جانا, مہلت کا دیا جانا عذابوں سے بچا نہ سکے گا. سورت لیل آیت 11 میں آتا ہے, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اور ان کا وہ مال بھی ان کے کام نہ آئے گا جب یہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. آج وقت ہے, آج مہلت ہے, فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو, نہیں اٹھانا چاہتے تو مرضی. دیکھا جائے تو یہ کافروں کے مہلت کے مطالبے کا دوسرا جواب ہے. کیا ہم نے تمہیں زندگی نہ دی, سال ہر سال تمہیں مہلت نہ دی, کیا اس مہلت سے تم نے کچھ فائدہ اٹھایا, جو اب دوبارہ مہلت دیں گے تو فائدہ اٹھاؤ گے, ہرگز نہیں. جن کو مہلت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, اس لیے اب ان کے لیے پکڑ ہی پکڑ ہے, ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف سے ان پہ راستے بند ہو رہے ہیں. فرمایا, وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. اچانک نیم پکڑتے, پہلے ڈرانے والوں کو بھیجتے ہیں, وہ نبیوں کی صورت میں یا مبلغین کی صورت میں ہوتے ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جب لوگ نہ مانے تو پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے. یہاں جو ماں ہے نا, یا تو یہ استفہامیہ ہے, کوشچننگ ہے, तुम्हानी क्या होगा, क्या काम आएगा इनको? ये जो पीछे मांगना था ना, आयत 207, इसकी बात है। माँ सवाल का है, क्या काम आएगा इनको? इसको माँ नाफिया भी कहा गया, नफी वाला, कि नहीं काम आएगा इनको। अंदाज दोनों में एक ही है, क्या काम आएगा या नहीं काम आएगा, दोनों से मुराद ये कि काम नहीं आएगा। कितने साल भी ऐश कर लें, दुनिया में अजाब आके रहेगा। फिर उस वक्त कोई इनको बचा नहीं सकेगा, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें उस अजाब से बचने की, अल्लाह ताला इनको फिर भी पकड़ लेगा। कुरान पाक में बहुत जगह ये पकड़ का जिक्र है। असल बात यह है कि जो इस बात को सुन के फ़ायदा लेगा, उसी को इन बातों से फ़ायदा होगा। एक रिवायत में आता है कि दुनिया में जिसको सारी नेमतें मिली होंगी ना, वहाँ उसको अजाब का एक हल्का सा झोंका सब कुछ भुलवा देगा, कुछ भी बाकी ना रहेगा। ऐसे वक्तों में फिर वो कहाँ की लज्जतें और वो कहाँ की बातें, कुछ भी तो ना मिला। कहबमा हलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून। ये पिछली जितनी बस्तियाँ गईं, ये नबियों की कहानियाँ, सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद, हज़रत नूह, इनकी बातें इनमें मशहूर थी, जानते थे ये, इसीलिए कहा कि उनकी हालत को ही देख लो, कैसे इनको अल्लाह ताला ने पकड़ा था। तुम नहीं माने, तुम्हारा भी यही हाल होगा। और यही बात सूरत बनी इसराइल की आयत 15 में भी आती है कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन, और हम अजाब देने वाले नहीं होते, यहाँ तक कि हम किसी नज़ीर को वहाँ ना भेज दें, किसी डराने वाले को ना भेज दें, हम उस वक़्त तक उनको नहीं पकड़ते। इसी तरह सूरत यूनस आयत 44 में भी आता है कि बेशक अल्लाह ताला लोगों पे जुल्म नहीं करता, अचानक नहीं पकड़ता। सूरत अल-क़सस की आयत 59 में भी यही बात है कि पकड़ अचानक नहीं होती, जो पकड़ से बचना चाहता है वो नसीहत से फ़ायदा उठाए। पैगंबर इनके पास मुजस्मे नसीहत भी थे, ज़ुबान से भी नसीहत करते और अमल से भी करते। और अल्लाह के नबी के बारे में तो आता है कि कान खुलकहू कुरान, उनका तो खुलक ही कुरान था। फरमाया ज़िक्रा, ये तो एक नसीहत है जिसके लिए मुनज़िरीन आए थे, वो डराते थे। वमा कुन्ना ज़ालिमीन, जो इन्हें नसीहत करे और हम ज़ालिम नहीं।